الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک کے تسلسل کو قرآن و سنت اور اجلہ اکابر و اسلاف کی مستند تحریرات سے آپ حضرات کی خدمت میں سبقاً سبقاً نظماً نظماً درسن درسن تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا کہ بالترتیب ایک کئی سالوں پر محیط یہ درس اب الحمدللہ اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حج یعنی حجت الوداع ہے۔ تمام سلسلے تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہلے ذکر کیے جا چکے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی آپ کی ولادت پاک سے لے کر ہجرت اور ہجرت کے بعد سے لے کر اب سن 10 ہجری تک کے واقعات جو ایک طویل عرصے میں آپ کی خدمت میں اس کے بنیادی موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے، اور اب چند درس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ حج کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ اختتامی واقعات تمام تر سیرت کے واقعات کا خلاصہ ہے۔ اسلام مکمل طور پر اپنی جوبن پر ہے، اور گرد و نواح کے تمام قبائل و علاقے پرچم مصطفیٰ تلے آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے گرد و نواح کے علاقے مستنیر و منور ہو چکے ہیں۔ اس وقت کی ایک بنیادی اور مضبوط طاقت قیصر کو بھی تبوک میں ناک تلے چنے چبوا چکے ہیں، اور اب ان میں جرت نہیں ہے کسی بھی قوت کی کہ وہ سامنے آئے۔ ادھر مشرکین اور پورا مکہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہے، اور حرم خدا کو بتوں سے آزادی میرے آقا نے دلا دی ہے، اور فتح مکہ کے بعد قریب کے علاقے جو مضبوط طاقت بنو ثقیف اور بنو حوازن ہیں انہیں حنین کے مقام پر چت کر دیا گیا ہے، اور بچے کچے لوگ اخلاق مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ سے محظوظ ہو کر مدینے میں آ کر حضور کے دامن پاک سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ یہ بنیادی طاقتیں، فتح مکہ، قریش کا حضور کے ساتھ وابستہ ہو جانا، بنو ثقیف، بنو حوازن جو طائف کے لوگ تھے ان کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جانا، پھر تبوک کی طرف جا کر گرد و نواح کے مضبوط قبیلوں کو کلمہ پڑھانا جس میں حضور سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، یہ عظیم شخصیات کی ایک بے انتہا خدمت ہے جس پر اسلام ہمیشہ انہیں سلام پیش کرتا رہے گا۔ اور پھر قیصر کو جنگ کے لیے للکارنا کہ اس سے پہلے کہ وہ مدینے کے اوپر چڑھائی کرے، حضور کو صحیح ذرائع سے خبر پہنچ گئی ہے کہ قیصر اپنی تمام تر طاقت کو مجتمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے. سرکار نے فوراً مجلس مشاورت کو طلب کیا اور فیصلہ طے پایا کہ مانا کے حالات بڑے سنگین ہیں، گرمی بڑی سخت ہے اور تنگی بھی بڑی ہے، غربت بھی بڑی ہے، اور ہم ایک بہت بڑی طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں، لیکن جب صحابہ میں اتحاد ہوا تو توکل تو اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غیرت مند صحابہ کو اپنے بازوؤں میں تھامتے ہوئے 30,000 کا یہ لشکر تبوک تک لے گئے، اور تبوک کے مقام پر رک کر قیصر کی نقل و حرکت پر نظر رکھی گئی کہ قیصر کہاں پر ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، دمشق سے کب نکلے گا، کس محاذ پر رکے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مضبوط صحابہ اس کی خبر لینے کے لیے وہاں پر موجود ہیں، لیکن 21 دن تک کا انتظار ہوا اور قیصر میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ دمشق کو کراس کر کے آگے آ سکے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت جبرائیل آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت سنا گئے کہ محبوب اب آپ مدینہ منورہ کی طرف مراجعت فرمائیے، اب قیصر سامنے نہیں آئے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی لوٹتے ہیں تو اس وقت یہودیوں نے اندر سے اختلاف پیدا کرنے کی، اندر سے انتشار پیدا کرنے کی، جس کا سورہ توبہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، کچھ کارندوں کو اندر سے کھڑا کیا جن کا لباس بولی سب مسلمانوں کی طرح ہو، اور انہوں نے مسجد قبا کے قریب ایک اڈا بنایا جسے مسجد کا نام دیا، جس کو مسجد زرار قرآن نے کہا ہے، اور وہ جستر یہود کی چھاونی تھی، کفار و مشرکین کا مرکز تھا کہ یہاں پر یہ خبریں ان کو پہنچاتے تھے اور وہاں سے ان کی خبریں یہاں پر آتی اور یہ مدینے کے اندر سارے معاملات کرتے ہیں. اب وہ چھوٹا سے کوٹھڑی بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ بڑی بڑی قوتوں کو صحابہ نے پاش پاش کر دیا تھا، مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، اور یہود کی ریڑھ کی ہڈی خیبر تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے طفیل اور استقامت کے صدقے اسلام کو عزت عطا فرمائی. 8 سے زیادہ مضبوط قلعے جن کی طرف کوئی نظر نہیں ڈال سکتا تھا، صحابہ اکرام علی مردوان کی جرت و بہادری نے ان کو گویا کہ پیوند خاک کر دیا، زمین بوس کر دیا. یہ ان کا اخلاص تھا اپنے رب کے ساتھ، موت پر یقین تھا اور مقصد و مدعا صرف رب کی شان کو بیان کرنا تھا اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بیان کرنا تھا، نام و نمود نہ تھا، ذات سے کوئی وابستگی کا معاملہ نہ تھا. اس لیے یہ سیل رواں اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ کہ ہم اپنے محبوب کے دین کو غلبہ دیں گے، تو وہ غلبے کی تکمیل ہو رہی ہے، اور جس طرف صحابہ رخ کرتے ہیں دعائے مصطفیٰ سے وہ علاقے فتح کے طور پر ان کے قدم چوم رہے ہوتے ہیں. یہ صحابہ کرام علی مردوان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے وابستگی ہے اور وہ تعلق ہے. خیر، خیبر کا علاقہ بھی فتح ہو چکا ہے، اب یہود کے لیے کوئی مضبوط جگہ نہیں ہے جہاں کہ وہ مخبری کرے اور مسلمانوں کے اوپر کوئی حملے کی سازش کرے. قیصر جو ان کا سب سے بڑا مائی باپ تھا، اور وہ بھی ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا، اور مسلمانوں کی جرت و ہمت کو دیکھ کر اسے بھی وہ ایک قوت نہ ہوئی، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ذات مصطفیٰ تھی، اور ایسے محاذ پر حضور خود جلوگر ہوتے تھے، اور جو کٹھن ترین مراحل ہیں اور ایسے مراحل ہیں جن کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن ہے وہ بھی خطرناک، تو حضور اس میں اپنے صحابہ کو ٹریننگ دینے کے لیے کہ میرے بعد پھر تم نے بھی محاذ سر کرنے ہیں، تو ان کو سرایا کے طور پر سرکار روانہ کرتے. لیکن ایسے محاذ جن کی جڑیں زمین کے اندر بڑی مضبوط ہے، وہ صرف طاقت سے فتح نہیں ہوں گی، وہ حضور کے وجود مسعود کی برکت سے فتح ہوں گی. اس لیے حضور براہ راست اس جنگ میں خود حصہ لیتے تھے اور خود جلوگری جیسا بدر ہے، احد ہے، اگر اس کے باریکیوں کی طرف آپ توجہ کریں تو تنہا صحابہ اس میں مارکہ نہیں کر سکتے تھے، یہ حضور کا وہاں پر موجود ہونا ان کی زبردست قسم کی پشت پناہی تھی اور اللہ کی رحمتوں کی آمدگاہ تھی، اس بنا پر وہ علاقے پے در پر فتح ہوتے چلے گئے. خیبر کے اندر حضور کا جلوگر ہونا، تبوک کے لیے سرکار کا خود تشریف لے جانا، اور تبوک میں جنگ بھی نہیں ہوئی ہے، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے. اب آپ دیکھیں موتا کی جنگ تھی جو شام میں لڑی گئی، اس میں حضور خود تشریف نہیں لے گئے، حالانکہ بہت غضب کا مارکہ تھا، کئی جلد قدر صحابہ اس میں شہید ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ اس میں شہید ہو گئے، مولا کائنات علی مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار اس میں شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسے صحابی شہید ہو گئے، یعنی انتہا تھی اس میں. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو اس کا جرنیل بنایا اور حکم جاری کیا تھا جب یہ لوگ شہید ہو جائیں تو تم آگے بڑھنا، اور اس وقت حضرت خالد بن ولید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فہم سے مکمل درس حاصل کیا اور جنگ کی ترکیب کے لیے ایک افواہ پھیلائی کہ ہمارے لیے کمنگ پہنچ رہی ہے اور ہمارے لیے پوری رسد پہنچ رہی مدینے سے، اور ہم گویا کہ یہاں پر موتا کے مقام پر نصرانیوں کو زمین میں گاڑ کے رکھ دیں گے۔ یہ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ یہ خبر پھیلاؤ کہ ایک بہت بڑا لشکر مدینے سے ہمارے ساتھ آ رہا ہے۔ اور آپ کو اللہ رب العالمین نے حضرت خالد کو بہت بڑی دانائی عطا فرمائی تھی، اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس کمانڈ کے لیے خاص سر کرنے کے رکھا تھا۔ جب یہ خبر پورے علاقے میں مشہور ہو گئی کہ مدینہ منورہ سے ایک بہت بڑی گویا کہ رسد پہنچ رہی ہے جس میں مسلمانوں کو بڑی طاقت ملے گی، اس وقت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے دیے ہوئے مشورے پر عمل کرتے ہوئے یہ خبر پھیلائی، اور پھر جو مقدمۃ الجیش جو سامنے لڑ رہا تھا اس کو پیچھے لے آئے اور پیچھے والے کو سامنے کیا، اور قلب کو یمین میں لے گئے، یمین کو قلب ملا، پورے جگ گویا کہ نقشہ جو تھا وہ لشکر کا چینج کر دیا۔ اب جب نئے چہرے ان کے سامنے تھے تو وہ ڈر گئے اور انہیں پتا چل گیا کہ رسد پہنچ چکی ہے، حالانکہ کچھ نہیں پہنچا تھا، وہی لشکر تھا، وہی سارے معاملات تھے۔ میں نے اس کی پوری تفصیل موتا کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی جرت تھی، یہ دانائی تھی، ان کی فراست تھی اور دین کے ساتھ محبت تھی جس کے لگاؤ سے موتا کا علاقہ بھی سر ہوا۔ لیکن آپ دیکھتے کہ موتا کے علاقے کے اندر بنیادی بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب کوئی خاص مہم ہوتی تھی اور اس کے اثرات بہت دیر تک رہیں گے، اور اگر اس وقت اس کو ہٹایا نہ جائے تو ایک لمحہ بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو اس محاذ کی کمان حضور خود سنبھالتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر کے اندر، اس جنگ کے اندر، اس غزوے کے اندر خود شریک ہوتے تھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ موتا جیسا عظیم مارکا جو آپ کی توجہ میں دلا رہا ہوں کہ جس میں اس قدر جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود اس میں تشریف نہیں لے گئے، لیکن تبوک میں خود تشریف لے گئے، کیونکہ اس وقت کی وہ سپر پاور ہے، اس وقت کی سب سے بڑی طاقت سامنے کھڑی ہے۔ صحابہ کرام علی مرضوان کو بھیجا تو صحیح، لیکن بتایا کہ حقیقی سپر پاور رب کی ذات ہے اور اس کا نائب اس دھرتی پر موجود ہے جسے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قیصر کے مقابلے کی خود تشریف لے گئے۔ اسی طرح اب آپ دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع جو اب آ رہا ہے، سرکار نے پہلے حضرت ابوبکر کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ، اور حج جب فرض ہوا ہے تو پہلا حج اور پہلے حج کی فرضیت جو ہوئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی قیادت میں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ روانہ ہوئے ہیں، اور راستے میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ جل کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو لے کر اور سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات کو لے کر راستے میں ملے ہیں، اور اس وقت حضرت مولا علی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ مسلمانوں کے حج کی قیادت کرنے لگے، اور اس میں قائد اور خلیفہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر ہی تھے، اور حضرت علی کرم اللہ جل کریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص مہم کے لیے اور آپ کا نائب بنا کر بھیجا تھا۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر خود کہتے ہیں جب ہم راستے میں موجود تھے تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی آواز آئی، تو میں دل میں یہ سمجھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ خود فرمایا ہے اور سرکار خود تشریف لائے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں نے جماعت میں تاخیر کر دی، نماز میں تاخیر کی، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب خود تشریف لائیں گے، حالانکہ کافی سفر طے ہو چکا تھا، اور پیچھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ توبہ کی آیتیں لکھوا کر حضرت علی کے ہاتھ بھجوائی تھی اور کہا تھا قریش مکہ سے کہہ دو کہ تمہارا اور ہمارا عہد ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ تم نے خود عہد توڑ دیا ہے، لہذا آج کے بعد مسجد حرام کے اندر کوئی مشرک نظر نہیں آئے گا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، کوئی بت نظر نہیں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں گویا کہ بتوں کو پھر بھی مؤخر کیا گیا، لیکن کفار کی آمد کو اور مشرکین کی آمد کو مسجد حرام سے منع کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی غیرت یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ جب وہ جلوگر ہوگا حرم کے اندر تو کوئی مشرک خدا کے حرم میں موجود ہو۔ تو پہلے سیدنا صدیق اکبر کو روانہ کیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جس وقت میں ایک جگہ پر پہنچا تو حضور کی اونٹنی کی آواز آئی، تو میں نے نماز میں توقف کر دیا، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ حضور کی اونٹنی پر حضرت علی تشریف لائے، حضرت علی سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، یہ تمام کتابیں موجود ہیں، کہ فوراً انہوں نے پوچھا کہ اگر سرکار نے آپ کو بھی بھیج دیا ہے تو آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے یا مقتدی بنا کر بھیجا ہے، امیر بنا کر بھیجا ہے کہ مامور بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ پھر آئیں امامت کرائیں۔ دیکھ کتنی بے لوسی ہے لوگوں، منصب کی لڑائی نہیں ہے، یہ تو منصب کی لڑائی بعض لوگوں نے مناظروں کے لیے لگا دی ہے، وہاں منصب کی لڑائی نہیں تھی، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کے لیے۔ فوراً سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آپ امیر بن کے تشریف لائے تو مسلح پر آئیے اور آپ نماز پڑھائیے، یہ نہیں کہ خود مسلح پر جم گئے اور چار بندوں کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ علی کو آگے آنے نہ دینا، جس طرح کہ ملا باقر مجلسی نے تاریخ بنائی ہوئی ہے، تو اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی فراغ دلی سے جواب دیا، فنفع انی مامور، میں آپ کا مقتدی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں آپ کا متبع بنا کر بھیجا گیا، خلیفہ آپ ہی ہیں، امیر آپ ہی ہیں، قائد آپ ہی ہیں، مجھے تو حضور نے خاص مہم کے لیے بھیجا ہے، میں آپ کا مامور ہوں، میں اقامت دیتا ہوں، آپ نماز پڑھائی۔ تو یہ سارے واقعات ان تمام فضول اور گندی باتوں کا جواب دے دیتے ہیں جو بات کے مورخین نے اپنے گھر سے لکھ دی ہے۔ یہ سیرت کے نکھرے ہوئے واقعات، یہ صحابہ کی پاکیزہ زندگی اور ان کے ضمیر کا اتنا صاف و ستھرا ہونا، اور ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے کینہ اور بغض لے دے سے پاک کر دیا۔ قرآن نے نہیں کہا وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے ان کے دل کو اس طرح بنا دیا ہے کہ اب ان کا دل کفر سے نفرت کھاتا ہے، بغض اور حسد سے نفرت کھاتا ہے، اور ہر وہ چیز جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصان کا باعث بنے، بغاوت کا باعث بنے، ان کے دل کو خدا نے ایسا کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی انداز میں اس کو بات کریں، لگا لپٹا کے بھی اگر کوئی بات کر رہا ہوں ان کے فائدے کی، لیکن پھر بھی وہ اس کی روح کو سمجھ جاتے ہیں، ان کا دل اس کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اور قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، اے حبیب تیرے سارے صحابہ راشد ہیں، سارے صحابہ مرشد ہیں۔ تو قرآن یہ سب سے بڑی تاریخ ہے صحابہ کرام علی مردوان کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف نہیں لے گئے، لیکن اب جو حج کا سفر ہے اس میں حضور خود تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا تاخیر سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، اور میں اس کو جو تھوڑا تھوڑا کر کے پھیلا پھیلا کے جو بیان کرنا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضور کی حیات ظاہری کا آخری سفر ہے، جو سفر ہجرت سے شروع ہوا ہے، جو سفر ہجرت سے شروع ہوا ہے، ہجرت کی قیادت سے شروع ہوا ہے، اور آج حجۃ الوداع پر اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو جس طرح ہجرت کے اندر آپ نے جلوہ گریاں دیکھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سفر ہجرت کے اندر سینکڑوں مسائل عقائد کے، سینکڑوں مسائل احکام کے ظاہر ہو رہے ہیں، اسی طرح یہ حجۃ الوداع صرف یہ نہیں کہ حج کا خطبہ، حج کا خطبہ اس سے پہلے اور حج کے خطبے کے اندر جو آج تک علماء نے دانائی کی بات کی ہے اور حضور نے خود اس کی قیادت فرمائی ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جیسے ہی یہ سفر مکمل ہوتا ہے، اس کے چند مہینے کے بعد سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیا ہے۔ تو گویا کہ جتنا بنا ہوا ہے، جتنا جمع ہوا ہے، اور جو جم گیا ہے اور مجتمع ہو گیا ہے، جو مکمل ہو گیا ہے، اب اس کو آخری طور پر حجۃ الوداع میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کے سارے اصول مکمل ہو چکے ہیں، وہ اتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے اپنی نعمتوں کو تم پر کمال پر پہنچا دیا ہے۔ تو اب یہ حجۃ الوداع کو اس نیت سے سمجھنے کی کوشش ہے کہ اس میں ہماری نماز سے لے کر، ہماری زکات سے لے کر، ہماری موت، قبر اور آخرت تک کے تمام مسائل جس شائستگی کے ساتھ پیش کر دیے گئے ہیں، اور احکام کو جس انداز میں ذکر کر دیا گیا ہے، تو آپ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً آپ کے سامنے خلاصہ یہی آئے گا جو حضرات صوفیہ اور اہل سنت نے بیان کیا ہے، وہی حجۃ الوداع کی اہم تفصیل ہے۔ سارے تفرقوں اور سارے فرقوں کی کلی یہاں پر کھل جاتی ہے۔ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، انہی میں سے ان کی کلی کھل جاتی ہے۔ اور ایک بات رہ گئی، میں اس کو تسلسل کے ساتھ آخر میں سے جوڑ کر گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، کہ سرکار جب تبوک سے لوٹے ہیں، تو ایک مرکز یہودیوں کا آخری رہ گیا تھا جو قبا مسجد کے ساتھ، جس کو قرآن نے سورہ توبہ کے اندر حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر جو قبا کی فضیلت کو اتارا ہے، کہ اس سے سب تقوی، کہ وہ مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ لیکن اکثر مفسر کہتے ہیں یہ قبا مراد نہیں، اس سے مسجد نبوی مراد ہے، اس لیے کہ حضور نے تو وہاں پر قیام کیا۔ تو اصل مسجد جو ہے تقوی پر، جس کی بنیاد ہے، وہ حضور جہاں جلوگر ہے وہ مسجد ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے بھی یہ کہا کہ اس سے سب تقوی، کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے مسجد قبا، یہ بہت کم قول ہے، لیکن اکثریت صحابہ کرام کی ایسی ہے کہ قرآن نے جس مسجد کو تقوی کی بنیاد پر کہا گیا ہے وہ مسجد نبوی شریف ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو قائم کیا۔ جب حضور وہاں سے لوٹتے ہیں تو مسجد قبا کے ساتھ، حالانکہ مسجد قبا کی بڑی فضیلت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں، ہر ہفتے کے دن حضور تشریف لے جاتے ہیں، اور سرکار جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں ہفتے کے دن نماز ادا کرتے ہیں، قبا کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، یہ آنا جانا اس قدر محبوب ہے کہ سرکار نے قبا کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی اور فرمایا جو مسجد قبا کا سفر کرے اور دو رکعت یہاں پر پڑھے تو اسے عمرے کا ثواب ہے، اسے عمرے کا ثواب۔ اب آپ دیکھیے کہ اس ایک حدیث سے درجنوں موضوع یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ میں پہلے اس کو مکمل کر کے اس طرف آتا ہوں، پھر اس بات کی تکمیل آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ اب یہودیوں کا مرکز ایک ہی رہ گیا ہے، مسجد قباء کے ساتھ چند منافقین نے ایک چھوٹا سا ہیڈ کوارٹر بنا دیا ہے، اس میں سب نمازی غازی مصلی سب بچھا ہوا ہے، دریا مریا سب بچھی ہوئی، کسی کو لگے نہیں کہ کچھ اور چیز ہے، لیکن کام کچھ اور ہو رہا ہے، اس میں کام اس میں کچھ اور ہو رہا ہے. تو اب اس کو مسجد ضرار قرار دیا گیا. سرکار جب گئے ہیں یہاں سے، تبوک سے گئے ہیں، تو منافق حضور کے پیچھے بڑے پڑے، کیونکہ اس میں نیوٹرل مسلمان بھی تھے جن کو انہوں نے گھیر گھار کے چندہ لے کر بنایا تھا. ان کو کہا چلو سرکار ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں، تبوک کی طرف جا رہے ہیں، تو سرکار کو روکتے ہیں، سرکار سے کہتے ہیں کہ حضور آپ تشریف لائیے ہماری مسجد میں، صرف دعا فرما دیجیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز نے ان کو بتا دیا تھا کہ کس کی اجازت سے تم نے یہ بنایا ہے. خدا کا گھر بنے گا تو خدا کے محبوب کی مرضی سے بنے گا. یہ اینٹ اور گارے سے عمارت بنانے سے مسجد نہیں بنتی، مسجدیں ذکر مصطفیٰ سے بنتی ہیں جس میں حضور کی عظمتوں کو بیان کیا جائے. گارے سنگے مرمر لگاؤ، مینارہ لگاؤ تو مسجد ہو جاتی ہے. تو ایسی مسجدیں تو مرزائیوں نے بھی بنائی ہوئی ہیں. تو ایسی مسجدیں نہیں ہوتی، مسجدیں وہ ہوتی ہیں جو حضور کے منشور اور حضور کے ناموس کے تحفظ کا باعث بنے، حضور کی عزت و عظمت کا تحفظ کا باعث بنے. تو سرکار نے اپنے انداز سے ان کو سمجھا دیا تھا کہ تم نے اگر مسجد بنائی ہے میری موجودگی میں بنائی، تو تم نے اجازت لی کسی سے پوچھا، تو یہ سب آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیں، یہیں سے آپ گزر رہے ہیں، یہ سامنے دیوار دیکھ رہے ہیں حضور، یہ دیوار جو یہی مسجد ہے حضور، بس قدم رکھ کر آپ چلے جائیے. سرکار نے فرما نہیں، اس کا فیصلہ آنے کے بعد ہوگا، اس کا فیصلہ آنے کے بعد ہوگا، میرے رب کا حکم ہوگا تو میں آؤں گا. فرمایا اس کا فیصلہ آنے کے بعد ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اس کو اسی وقت گرا دیتے، لیکن اس کے انہدام سے کچے لوگوں کے دل پر بڑا اضطراب ہو جاتا اور کچھ منافقین کو شورش مچانے کا بڑا موقع مل جاتا کہ یہ کیا کر دیا، خدا کے گھر کو گرا دیا، یہ کیا کر دیا، خدا کے گھر کو گرا دیا. تو وہ اتنے بڑے بدبخت اور اتنے بڑے غلیظ تھے کہ وہ حضور کے خلاف کسی بات کو پھیلانے میں آسرا نہیں کرتے تھے. ایک تاریخ ہے نا، حضور کے علم کے خلاف بکواس کرنا، حضور کی عظمت کے خلاف بکواس کرنا، حضور کی سواریوں کے خلاف بکواس کرنا، یہ تو آج آپ اس دور میں نہیں ہیں اور حضور کی محبت ہی کا رخ آپ کے سامنے ہے، اس لیے آپ اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے اور اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے. لیکن جس دور میں میرے آقا نے دین کی خدمت کی ہے وہ بڑا کٹھن دور تھا. کچھ لوگوں کے دلوں کو حضور کی عظمت کے لیے کھول دیا گیا تھا اور کچھ لوگوں کے چہروں پر پردے پڑے ہوئے تھے. وہ حضور کی عظمتوں کو دیکھ کر آپ کا بچہ کہہ سکتا ہے کہ حضور کے بارے میں کوئی کہہ سکتا، اس لیے کہ اس کا دل اللہ نے ہدایت کے لیے کھولا ہے، وہ اس کے خلاف سوچ ہی نہیں سکتا. یہی صحابہ کرام کا طریق تھا، اس لیے وہ حضور کے جانور کے پیشاب کی بھی تعریف کر دیتے تھے، اس لیے کہ ان کا دل اتنا کھل گیا تھا حضور کی محبت کے لیے، ان کا شرح صدر اس لیے اتنا ہو گیا تھا کہ وہ محبت کا کمال ہی حضور کو سمجھا کرتے تھے. ان کی محبت، ان کا ذکر، ان کی چاشنی، ان کی تمامیت شروع ہی حضور کے ذکر سے ہوتی تھی اور ختم ہی حضور کی یاد پر ہوتی تھی. ان کی اصل خوشی ہی حضور کی ذات تھی اور ان کی کل خوشی ہی حضور کی ذات تھی. جس طرح بندہ روٹی کھاتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، یہ ان کے لیے ایک عارضی طریقہ تھا زندگی گزارنے کا، لیکن اصل مطمع نظر جو تھا وہ حضور کی ذات تھی. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی نظروں سے اللہ محفوظ فرما اور ہمارے دلوں کو اللہ اس طرف نہ پھیرے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وعلی اتباع حبیبک الکریم المصطفیٰ. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی اطاعت اور اپنی اطاعت کی جانب ہی پھیرے رکھنا. میرے دوستو، یہ دل کی بڑی کیفیت ہے، یہ اللہ ہی کا کرم ہوتا ہے جو دل کو ایک رخ ملتا ہے، دل کو ایک رخ ملتا ہے، ورنہ دل کسی کے کنٹرول میں آنے کی چیز نہیں ہے، تو قلب ہے تو پلٹتا رہتا ہے، یہ تو پلٹتا رہے. اس لیے حضور نے یہ دعا سکھائی تھی کہ دل پلٹتا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا. اب حضور کی محبت ہے، پھر بعد میں فلانے کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو فرما اس لیے بار بار کثرت سے یہ دعا کرو، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کی اطاعت کی طرف ہی پلٹے رکھنا، اسی رخ کی طرف رکھنا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کا وظیفہ بتایا ہے اور یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ پڑھے، اور اس فتنہ پور دور کے اندر تو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضور چاہتے تو اسی وقت اس کو انہدام کر دیتے، لیکن وہ حضور کے خلاف سازش کرتے. سرکار نے فرمایا توڑوں گا میں، لیکن تائید خدا کا کلام کرے گا. توڑوں گا تو میں اور میرے صحابہ، لیکن ہم اسے لات مار کر اس کی دیوار گرا رہے ہوں گے اور پیچھے قرآن کی آیت ہماری پشت بنائی کر رہی ہوگی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نبی نے کیا ہے، قرآن یہ کہے گا یہ ہم نے کہا تھا. اگر حضور چاہتے تو وہ کر گزرتے، لیکن وہ پروپگنڈا کرتے اور انتہائی. اور حضور نے اس لیے خود نہیں کیا کہ آگے وقت کم رہ گئے ہیں، آگے اہم مہم کو سر کرنا ہے، اہم باتوں کو واضح کرنا ہے اور یہ پھر کوئی فتنہ اٹھا دیں گے اور اصل مقصود سے لوگوں کی توجہ کو پھیریں گے. سرکار جب لوٹ کر آئے اور اس علاقے کے قریب سے گزرے ہیں تو سورۃ توبہ کی آیت نازل ہونا شروع ہو گئی اور حضور نے صحابہ کو کہا مجھ سے دور ہو جاؤ. سرکار زمین پر بیٹھ گئے, خیمہ لگا دیا گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کی آنکھیں بند تھی اور تیز تیز سانسیں چل رہی تھیں, تیز تیز سانسیں چل رہی تھی جس میں آواز آتی ہے جو بلا تشبیہ بلا تشبیہ بہت نیچے آ کر آپ کے ذہنوں کے مطابق سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کے ذہنوں کے مطابق سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جس طرح گہری نیند کے اندر خراٹے آتے ہیں نا, یہ صرف ظاہری الفاظ عرض کر رہا ہوں, میری طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی کہنے کے لیے, لیکن میں صرف آپ کی جو عام ذہن کے لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ صرف ظاہری, کیونکہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو اس کو نہیں سمجھتے, تو جیسی آواز پیدا ہوتی ہے نا تو وہ سختی کے ساتھ آواز کھینچتی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وحی کے دوران یوں ہی ہوتا تھا, سختی کے ساتھ یہ جو نرخا ہے یہ اندر کی طرف چلا جاتا پھر باہر کی طرف آ جاتا, یعنی اتنی ثقالت کے ساتھ وحی کا نزول ہوا کرتا تھا اور اس کو جذب کیا جاتا تھا. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ قرآن ایک ثقیل کلام ہے, پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اس کی ثقالت کو جو حضور کے سینے میں منتقل کیا جا رہا ہے تو وہ تیز تیز سانس حضور کی چل رہی ہے, اور جیسی وہ طبیعت بحال ہوئی اپنی اصل حالت کی طرف آئی, سرکار نے حکم فرمایا کہ جا کر توڑ دو اس کو. سب سے پہلے حضرت عمر آگے تھے, سب سے پہلے حضرت عمر آگے تھے. میں کل مسند امام احمد دیکھ رہا تھا رات کو, تو حضرت عمر کی شان میں حدیث پاک مجھے نظر آئی. مسند امام احمد کے اوپر جو حاشیہ ہے, میرے پاس ایک کتاب ہے مسند امام احمد جو حدیث کی کتاب ہے, کئی جگہ سے چھپی ہے, میرے پاس دار الصادر بیروت کی کتاب ہے, اس کے اوپر حاشیہ. پہلے کتابیں یوں چھپتی تھی کہ لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا تو وہ چاہتے تھے ایک کتاب میں تین کتاب, تو پہلے اگر آپ پرانی کتابوں کو دیکھیں تو ایک کتاب پر تین کتابیں ہوتی تھی, ایک کتاب اس کا متن چل رہا ہے اس کے درمیان ایک کتاب, اس کے حاشی پر ایک کتاب, اس کے سائڈ میں کتاب, تاکہ ایک کتاب کے اندر چھ کتابیں آ جاتی تھی. تو میرے پاس پرانا نسخہ ہے دار الصادر بیروت کا, اس میں مسند امام احمد ٹائٹل پر ہے, مین فرنٹ پر ہے, اور اس کے ساتھ جو اوپر حاشیہ چل رہا ہے وہ کنز المال کا چل رہا ہے. تو کل میں ایک حدیث پاک یوں دیکھ رہا تھا تو میری نظر کنز المال کے حاشیے پر پڑی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا ابو بکر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی طرح, میرا ابو بکر. ایک حدیث پاک دوسری تھی کہ میرا ابو بکر جو وہ ابراہیم کی طرح نرم ہے, ابراہیم کی طرح نرم ہے, اور میرا عمر جو ہے وہ نوح کی طرح سخت ہے, میرا عمر جو ہے وہ نوح کی طرح سخت ہے. کس پر؟ دشمنان خدا پر, دشمنان خدا پر. اور ایک حدیث پاک جو میں نے دیکھی, جس سے پہلے میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اس چیز کو, سرکار نے شاہ فرمایا کہ میرا ابو بکر جو ہے وہ عیسیٰ کے مثل ہے, کہ جب حضرت عیسیٰ کو قوم نے تنگ کر دیا تھا تو قرآن کی وہ آیت ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے رب کی حضور عرض کیا کہ مولا یہ تیرے بندے, تو عذاب دے تو تیری مرضی ہے اور تو بخش دے تو تیری مرضی ہے. تو وہاں بخشنے سے مراد کفار نہیں ہے, خلف وعید کی بات نہیں ہے, خلف وعید کی بات نہیں ہے, بلکہ وہ جو فاسق تھے وہ کفار جو مر گئے وہ کہاں سے بخشے جائیں گے, وہ مراد نہیں ہے. یہاں پر تمام علماء نے یہ لکھا, یہ کانسیپٹ نہ بنا لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ نے مرے ہوئے مشرکوں کے لیے دعا کی ہے کہ تو بخش دے تو تیری مرضی ہے, نہ بخشے تو تیری مرضی ہے. تو وہ نہ بخشے, بخشے تو تیری مرضی ہے, تو کافر تو جنت میں جائے گا ہی نہیں, کافر تو جنت میں جائے گا نہیں, اور جو مومن ہے جس کے لیے جنت لکھ دی گئی وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ دونوں ستائے ہیں وہاں پر ہے, لیکن یہاں پر جو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان معاذ اللہ وہ جو فاسق گزرے ہیں, جنہوں نے نمازیں چھوڑی, جنہوں نے عبادت چھوڑی لیکن کلمے پر قائم رہے, ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یا اللہ تو چاہے تو ان کو بخش دے تیری مرضی اور نہ بخشے تو تیری مرضی. فرما میرا ابو بکر اس طرح عیسیٰ کے مانند ہے, اور فرما میرا نوح, میرا جو عمر ہے وہ نوح کے مانند ہے, کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کو دیکھا تو سورہ نوح کے اندر موجود ہے, کہا کہ لا تذر علی الارض, کہ یا اللہ ایک کافر کو بھی زمین پر زندہ نہ رکھ, سب کو ختم کر دے, سب کو ختم کر دے. فرما یہ شان, یہ جرت اللہ رب العالمین نے میرے عمر کو عطا فرمائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے آگے بڑھے, اور سب سے پہلے آپ نے جو شہتیر بیچ میں لگایا ہوا تھا جس پر وہ چھت قائم کی گئی تھی, اس پر رسی ڈالی اور اس کو کھینچا, جب کھینچا تو دڑاؤں سے چھت نیچے آ گئی, اور پھر صحابہ نے لاتے مار مار کے ساری دیواریں توڑ دی. تو جس صحابی نے وہ شہتیر دیا تھا, حالانکہ وہ نیک صحابی تھے, ان کے پاس چندہ لینے پہنچ گئے تھے منافق, جو چندہ ہم مسجد بنا رہے ہیں آپ چندہ دے دیجیے اس کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ کہاں بنا رہے ہو؟ کہا یہاں بوڑھوں کے لیے بنا رہے ہیں, بوڑھے نماز پڑھیں گے. کہا اچھا, تو انہوں نے کہا کس چیز کی ضرورت، بڑے امیر شاہ تھے، انہوں نے کہا جی ساری چیزیں تو مکمل ہوئے، گارا بھی آ گئے، اینٹ بھی آ گئے، ساری چیز ہو گئی ہے، وہ بیچ کا جو مین شہتیر ہے وہ لکڑی مہنگی ہے، تو انہوں نے کہا میری میرے جیب سے لے لو۔ تو جب وہ گرایا نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی کو گریبان سے پکڑا، حالانکہ مخلص صحابی تھے، مخلص صحابی تھے، توجہ نہیں تھی، وہ ظاہری لباس میں آگے چندہ ان کو دے دیا، لیکن حضرت عمر کا ایمان آپ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی کو گریبان سے پکڑا، کہا تو نے چندہ دیا تھا نا ان کو، کہا تو جہنم میں جائے گا، یعنی جلال میں ارشاد فرماتے ہیں تو جہنم میں جائے گا اور یہ لکڑی تیرے گلے کے اندر لٹکائی جائے گی۔ وہ رو کر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا، اس سے کئی مسائل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بد الفاظوں میں، اور آپ سود بوت رکھتے ہیں، سمجھنے کی ساری صلاحیت رکھتے ہیں، تو اب آپ دیکھیے کہ یہ مزاج عمر کے خلاف۔ اور ایک روایت کے اندر تو میں نے کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جنت کے دروازے پر حضرت عمر کھڑے ہوں گے، بعض صوفیہ کے مکاشفات ہیں، بعض حضرات صوفیہ کے مکاشفات ہیں کہ جب وہ آنکھ بند کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں اللہ ان کو دکھا دیتا ہے۔ تو یہ عالم مکاشفات کے اندر کی بات ہے کہ سیدنا فاروق اعظم، یہ حضرت حضور شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی علیہ رحمہ بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا کہ آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اگر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر نفاق ہوگا اس کو گردن سے پکڑ کے اس کو جہنم میں لے جائے، اس کا جنت میں کیا کام ہے؟ تو جنت کے دروازے پر بھی اللہ رب العالمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی تشخیص کے لیے کھڑا کرے گا، یہ صوفیہ کے مکاشفات میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت فاروق اعظم کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور آپ کی شان کتنی اعلیٰ ہے، اور جو آپ کی شان میں بکواس کرتے ہیں دراصل وہ آپ کے مزاج کے نہیں، اور جو آپ کے مزاج کے نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے۔ مختصر یہ آخری ایک جملہ عرض کر کے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تو حجت الوداع کی بھی یہی افادیت ہے، حجت الوداع کی بھی یہی شان ہے اور یہی عظمت ہے، اس بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کی قیادت خود فرمائی۔ میں نے طویل باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی کہ 24 ذی القعدہ کو یہ سفر مدینہ منورہ سے شروع ہوا ہے اور 5 ذی الحجہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، اپنی تمام ازواج مطہرات کو لے کر، اپنی شہزادی خاتون جنت سلام اللہ علیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا البتول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ میں لے کر، مولا علی یمن میں تھے وہ وہاں سے پہنچے ہیں، سرکار اپنی بیٹی کو مدینے سے لے کر پہنچے ہیں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کے دروازے سے حاضری دی، اور کعبے کے دروازے سے حاضری دینے کے ساتھ ہی پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ سرکار زارو قطار رو رہے تھے، اللہ اکبر، اور آپ کے آنسو مبارک اور آپ کے اشک مبارک سے حجر اسود کا ذرہ ذرہ بھیگ رہا تھا۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے گال اپنے رخسار اس پتھر پر لگاتے ہیں جہاں پر حضور کا چہرہ مبارک براہ راست لگا ہے، اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے نا، یہ تو ایسی روایت ہے اور ایسی گویا کہ عظمت و شان ہے کہ جس کے بارے میں کوئی کلام ہی نہیں۔ وہ آج بھی حجر اسود کے جو ٹکڑے لگے ہوئے ہیں انہوں نے حضور کی ریش مبارک کے بوسے لیے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیل مقدس کے بوسے لیے ہیں، سرکار کے چشمان کرم کے بوسے لیے ہیں۔ تو حاجی اور معتمر بہت خوش نصیب ہوتا ہے، لیکن وہاں پر صرف خشک طور پر نہ جائے، چومے اس کو اور دل میں حضور کی محبت ہو، تو پھر حجر اسود کی چومنے کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جو حضرت عمر کے بیٹے الولد السر لابی کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہی ہوتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بس جب میں نے حضور کو چومتا ہوا دیکھا تو میری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہی نہیں کہ میں کعبے میں پہنچوں اور حجر اسود کو نہ چوموں۔ فرمایا اگر رش بھی ہوتا، جب میں غفیر ہوتا، مجھے رش سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں نے جس طرح ابو داؤد سے روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ رش تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر اس میں داخل ہو گئے، گھس گئے اور لوگوں کے دھکے لگتے رہے، لیکن آپ نے پرواہ نہ کی، وہاں پر پہنچے، ایک شخص کی کوہنی لگی اور آپ کی نقشیر پھٹ گئی، جسم خون خون ہو گیا، لیکن آپ نے بوسہ لیا بغیر چھوڑا نہیں۔ تو یہ عاشقوں کے لیے ایک الگ نظیر آ گئی۔ وہ جو کہا جاتا ہے یہ رش ہوتا ہے احتیاط کرنا چاہیے، وہ ایک احتیاط والوں کے لیے، اور دیوانوں کے لیے یہ آ گئی کہ جناب جو حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل ہے کہ انہوں نے فرمایا بھلے رش ہوا کرتا تھا لیکن میں داخل ہوتا یہاں تک کہ ان کی نقشیر پھٹ گئی، یہاں کی نقشیر پھٹ گئی اور خون جسم پر بہنے لگا، لیکن انہوں نے اس بوسے کو گویا کہ ترک نہیں کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طواف کیا ہے، اپنے حج کا جو طواف عمرے کا کیا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ حج کا احرام باندھا ہے، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا ہے، اور جب آپ عمرے کا طواف کر رہے ہیں تو طواف کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تہبند جو باندھا ہے وہ سفید ہے، اور کاندھوں پر جو چادر ڈالی وہ ہری ہے، کاندھوں پر جو چادر ڈالی وہ. اس پر میں نے پوری تقریر گزشتہ درس میں کر دی ہے, اور یہ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے. ابو داؤد شریف کتاب الحج کی انتہائی صحیح حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھا مبارکہ پر جو چادر تھی وہ سبز تھی. کیا تھی؟ سبز تھی, ہری چادریں تھیں. اب اس قسم کی بکواسیں جو کرتے ہیں کہ جناب یہ ہری چادر رکھنے والے, یہ ہری امامے باندھنے والے, یہ دجالوں کے پیروکار ہیں معاذ اللہ, تو آپ دیکھیں یہ اعتراض کہاں تک جاتا ہے. تو جو دجال کے پیروکار ہوں گے تو وہ آپ کی شکل میں خود ہی واضح ہو جائیں گے, ان کے لیے کوئی امامہ ہو یا نہ ہو وہ نہیں ہوگا, وہ تو خود ستر ایک طرف ہوں گے, ساری امت کو چھوڑ کر اپنی بولی بول رہے ہوں گے, ساری دنیا میلاد بنا رہی ہے اس کے خلاف بکواس کر رہے ہیں, تو وہ تو الگ خود ہی نظر آئیں گے, وہ تو الگ خود ہی نظر آئیں گے. لیکن لباسوں کا جو طریقہ ہے, اس طرح کا ابو داؤد شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ حضور نے سبز پہنا. ہاں, کوئی اگر سبز پہن لے تو منع نہیں ہے, رنگین پہن لے تو احرام میں رنگ کی قید نہیں ہے, لیکن بہتر یہ کہ سفید پہنا جائے, بہتر یہ ہے کہ سفید پہنا جائے. صحابہ اکرام سے بھی مختلف احرام ثابت ہے. آج کل تو احرام کی کمپنیاں لگ گئی ہے, تولیوں کی کمپنیاں لگ گئی ہے, اس لیے جگہ جگہ آپ کو سفید احرام نظر آتے ہیں, اور آپ تولیوں کی کمپنیوں سے برکت اٹھا کر سفید احرام پہن لیتے ہیں. صحابہ کے دور میں تو یہ نہیں تھا, صحابہ کے دور میں تو جو چادر انہیں مل جاتی تھی بس بغیر سلی چادر ہوتی تھی, وہ ہری ہو, نیلی ہو, کالی ہو, جو بھی ہو, وہ جب تن فرماتے تھے اور اس کو گویا کہ تو آپ شروع. پیلا رنگ بھی صحابہ اکرام سے ثابت ہے, جو حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو احرام باندھا تھا, تو پیلا رنگ کا بھی احرام باندھ کر صحابہ اکرام نے طواف کیا ہے. اور کہنے کا مقصود یہ ہے کہ وہ اہتمام اپنے جو ان کے پاس کپڑا ہوتا تھا اسے احرام باندھ لیتے تھے. لیکن سفید آج دور ترقی کر گیا, تو سفید تو اگر کوئی اس سے ہٹ کر احرام باندھے تو اس پر بھی تنقید نہیں کی جا سکتی ہے, جبکہ یہ سب سند حدیث کے ساتھ ثابت ہے. دو جملے آخری سن لیجئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا, سابقہ تقریر کے کہ حضور نے دو رکن کی تعظیم کی, دو رکن نہیں کی, دو رکن کی تعظیم, رکن عراقی رکن شامی, اس کو حضور نے ہاتھ نہیں لگایا نہ چوما, لیکن رکن یمانی اور رکن اسود, جہاں جہاں اسود لگا ہوا اس سے پہلے رکن یمانی, اس کو حضور نے چوما بھی ہے, یہ بھی ثابت ہے, دونوں کو چومنا بھی ثابت ہے, اور دونوں کو ہاتھ لگا کر چومنا بھی ثابت ہے. حضور نے ان دونوں رکنوں کا ادب کیا ہے, اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ دونوں رکن وہ ہے جو حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ آگے کے دو رکن حضرت ابراہیم کی بنیاد نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی بنیاد تو وہ حتیم میں آ گئی ہے, کعبہ تو آگے تک تھا نا, تو جہاں تک کعبہ تھا وہاں پر بنیاد حضرت ابراہیم رکھی تھی, تو قریش کے پاس پیسے ختم ہو گئے جس بنا پر انہوں نے آدھی عمارت بنائی آدھا حالہ بنا دیا ہے, تو وہ اصل بنیاد باقی نہیں رہی اپنے نشان کے اعتبار سے دیوار, لیکن پچھلی تو باقی ہے رکن یمانی اور رکن اسود, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعظیم کی ہے, اور وہاں سے واضح ثبوت لگتا ہے کہ جہاں بزرگوں کی نسبتیں ہوتی ہیں اس کا احترام کرنا حضور کی خود سنت ہے. حضور نے اس لیے, اگر کعبے کی بات کریں تو سارا کعبہ ہے, رکن عراقی بھی کعبہ ہے, رکن شامی بھی کعبہ ہے, لیکن حضور اس کو ہاتھ نہیں لگاتے, ان دونوں کو ہاتھ کیوں لگاتے, اس کی تخصیص کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں سارے گھر گھر ہے لیکن آپ آستانوں کی دہلیز کو چومتے ہیں, کسی اور جگہ کو نہیں کرتے. ہم نے کہا یہ اس بات سے نہیں ہوتا, یہ نسبتوں سے ہوا کرتا ہے. کہا جی یہ ساری قبریں ہیں لیکن کسی قبر پر آپ چادر نہیں ڈالتے, ایک مخصوص قبر پر چادر ڈالتے ہیں, کسی ہر قبر پر آپ فاتحہ نہیں پڑھتے, کسی ایک قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے. ہم نے کہا قبروں اور مٹی تم اپنے گھر لے جاؤ, اس میں جو بادشاہ جل وغیرہ ہے اس سے ہماری نسبتیں ہوتی ہیں. مٹیوں سے کچھ نہیں ہوتا, جو اس میں بادشاہ آرام کر رہا ہے, اللہ کا محبوب آرام کر رہا ہے, اس سے نسبتیں ہوتی ہے, جس کا واضح ثبوت رکن یمانی اور رکن اسود کی تعظیم سے واضح ہوتا ہے کہ وہ رکن عراقی. آپ غور سے سنیں اور توجہ کریں کہ رکن عراقی اور رکن شامی یہ بھی تو کعبہ کا حصہ ہے, لیکن حضور نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا, رکن یمانی کو ہاتھ اس نے لگایا کہ یہ اس بنیاد پر ہے جو حضرت ابراہیم نے رکھی تھی. تو لہذا تبرکات کو بنانا ماننا یہ آپ کی گویا کہ طریقہ کار میں رہا. اور فرمایا گیا کہ مذاب الرحمت کے قریب جب حضور گزر رہے تھے تو آپ نے دعا فرمایا, اللہم انی اسألک الراحہ عند الموت والعفو عند الحساب, یا اللہ میں موت کے وقت اس سے راحت چاہتا ہوں, یہ تعلیم امت کے لیے, اور حساب کتاب کے وقت میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جملے تھے. اور جب رکن یمانی سسوت کی طرف آئے تو ربنا آتینا کا جملہ آپ کے گویا کہ زبان مبارک پر تھا. کہتے ہیں جب سرکار نے تیسرا چکر کیا ہے طواف کا تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور حضور کی خدمت میں زمزم پیش کیا. حضور طواف کر رہے ہیں, حضور طواف کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے حضور طواف روک دیا حضور, اور سرکار نے کھڑے کھڑے شریف فی طواف ہے, سرکار نے طواف کے اندر زمزم کو پیا ہے. تو وہاں سے یہ قاعدہ نکل گیا کہ طواف کے اندر زمزم پیا جا سکتا ہے, اور جائز باتیں بھی کی جا سکتی ہے. جب اس نے حضور سے سلام کیا اور سلام سے کہا یا رسول اللہ یہ آپ زمزم ہے, سرکار نے فرمایا زمزم ہے تو مجھے دے دو, تو جائز باتیں بھی طواف نماز کے حکم میں ہے. لیکن فرق اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں جائز باتیں کرنا اور نیک باتیں کرنا, شریعت کے احکام کی باتیں کرنا, شرعی مسائل کی بات کرنا اللہ رب العالمین نے جائز رکھا ہے. اور یہ یہاں پر دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رکے اور سرکار نے زمزم لیا اور زمزم کو آپ نے نوش فرمایا. جب آپ کے ساتھ چکر مکمل ہو گئے تو ایک دفعہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کی طرف آئے اور آپ نے حجر اسود کو بوسا لیا. اور یہ سات چکر اور آٹھ بوسے, سات چکر اور آٹھ بوسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ابراہیم پر آ کر دو رکعت نفل ادا کی. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی طواف کرتا ہے, دو ایک طواف کیا اس کی دو نفل ہے, پھر طواف کیا جس کی دو ہیں, پھر طواف کیا دو ہیں, تو چھ کو بے اعتبار ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے, یعنی دو دو کر کے ہر طواف کے ساتھ اس کو پڑھنا ضروری نہیں. اگر وہ تین طواف ایک ساتھ کر گیا تو چھ نمازیں اس پر ہو گئی, چھ رکعتیں اس کے اوپر ہو گئی, تو دو دو کر کے وہ پڑھ سکتا ہے. یہ بھی صحابہ اکرام علی مردوان سے ثابت ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام وہاں سے چلے اور ذہب الی زمزم فشرب منہا فصب منہا علی رأسہ. اس حدیث کے اندر ہے کہ سرکار پھر خود چاہے زمزم کی طرف آئے, چاہے زمزم زمزم کا وہ کنواں حضور اس کی طرف آئے اور حضور نے پیا اور سرکار نے اپنے سر مقدس پر بھی زمزم ڈالا. اگر پانیوں میں کچھ تھا ہی نہیں, سب پانی ہے, تو یہ حضور سر پر کیا ڈال رہے ہیں؟ یہ حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو نسبت ہے اسماعیل کی ایڑی سے, اس کو نسبت ہے اسماعیل کی علیہ السلام ایڑی سے. یہ کہتا نا کہ یہ تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں, ہم نے کہا سب ایک جیسے نہیں ہوتے. وہ ہمیں کہنا کہ یہ دن کیا بڑے اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ اگر اپنی عقل سے دیکھیں تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, عقیدت سے دیکھیں تو بہت چھوٹے بڑے ہوا کرتے ہیں. جس دن لیلۃ القدر ہوتی ہے تو وہ ایک ہزار مہینے کے برابر رات ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں کہ جناب وہ گویا کہ بارہ گھنٹے کی آٹھ گھنٹے کی رات کوئی اسی ہزار گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے. اس سے مراد یہ کہ رات ہوتی اتنی ہے, اس کی فضیلت ہزار مہینوں کے برابر ہو جاتی ہے, ہزار مہینوں کے برابر. تو بڑی راتیں بھی ہوتی ہیں, چھوٹی راتیں بھی ہوتی ہیں. بڑی راتیں وہ ہیں جن میں بڑوں کے کارنامے ہیں, چھوٹی راتیں ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. لیکن جو بڑے لوگ اپنی یادیں جس راتوں میں چھوڑ جاتے ہیں, وہ راتیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں, وہ دن بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ نسبت, یہ بھی دیکھیں یہاں سے بھی وہ نسبت ہی کی جلوگری ہے. ورنہ وہی سات آٹھ گھنٹے یا دس گھنٹے کی رات جو گزر رہی ہے, بارہ گھنٹے کی رات جو گزر رہی ہے, وہی اپنا دورانیہ گزار رہی ہے, لیکن وہ نسبتیں ہیں جو اس کے اجر کو, اس کے کرام کو, اس کی وسعت کو, اس کی برکت کو بڑھا رہی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مقدس پر زمزم ڈالا. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. صفا مروہ کی بحث بھی بہت قابل غور بحث ہے کہ حضور نے سعی کس انداز میں کی ہے, اور سعی کے دوران بہت خوبصورت سے واقعات بھی وہاں پر موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا رہی ہے سعی کے دوران, یہ سعی احادیث کے اندر موجود ہے. لیکن وقت میرا مکمل ہو گیا ہے. آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز میں سعی سے اللہ نے زندگی رکھی تو اپنے محبوب کے طفیل اللہ محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی محبت میں یہ جملے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخری بات صرف یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, علماء اس مسئلے پر بحث بھی کرتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مقدس کے اوپر زمزم ڈالا تو کیا زمزم سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ بعض لوگ زمزم سے وضو بھی کرتے ہیں. اس میں ایک باریک سی بات ہے, وہ یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کو حدث لگا ہو, یعنی آپ بے وضو ہیں, تو بے وضو آدمی زمزم سے وضو نہیں کر سکتا, کیونکہ زمزم برکت حاصل کرنے کے لیے, گندگی دور کرنے کے لیے نہیں. کیونکہ جس کو وضو لگا ہوا ہے وہ ایک اعتبار سے گندا تو ہے, اس لیے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا, اس لیے نماز نہیں پڑھتا. ایک حدث تو ہے, حدث سے اصغر تو ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وضو کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے, کیونکہ مستعمل پانی ہے, وہ اس پانی کی عزت نہیں ہوگی. اور زمزم کو ایسا نہیں بنایا جا سکتا. ایک بندہ اگر وضو خانے پر وضو کرتا ہے تو اس پر ضروری ہے, لازم ہے کہ اپنے جسم کو وہیں خشک کر کے مسجد میں آئے. یہ کہنا کہ جناب جو ہے کہ وضو کے پانی کو نہیں سکھانا چاہیے, ٹھیک ہے نہیں سکھانا چاہیے, لیکن اس وقت جب آپ کہیں اور جگہ پر, اللہ کے گھر کے اندر اس پانی کو لے کر نہیں آئیں گے آپ. آپ اگر اپنے واش روم کے اندر وضو کریں اور بیڈ روم سے پورے کامن سے ہوتے ہوئے آئے تو پھر گھر والے کیا ترانا پڑیں گے, اس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو جب اس سے ہمارے گھر کے اندر توہین ہوتی ہے اور وہ عزت پامال ہوتی ہیں اور ہمارے گھر کی زینت خراب ہوتی ہے, تو رب کا گھر اس سے زیادہ مستحق ہے. تو اس لیے مستعمل پانی, جو استعمال شدہ پانی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مستعمل پانی فی نفسی ہی تو پاک ہے, طاہر غیر مطاہر. وہ پاک تو ہے لیکن پاک نہیں کر سکتا کسی چیز کو, پاک ہے لیکن پاک کسی چیز کو نہیں کر سکتا, عیب اس میں آ گیا, اور زمزم میں عیب نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جسے وضو کی حاجت ہو, وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو, کہ غسل فرض ہو گیا اس پر اور وضو اس پر فرض ہو گیا, نماز کا وقت آ گیا ہے, تو وہ زمزم سے وضو نہیں کرے گا. ہاں وضو اس کا تھا تبرک کے لیے, وہ زمزم سے وضو کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, یعنی وضو پر وضو وہ کر رہا ہے, وضو اس کا موجود ہے, لیکن برکت کے لیے اگر وہ زمزم کے پانی کو لے کر وضو پر وضو کرنا چاہے تو یہ جائز ہے, لیکن حدث لاحق ہے اس کے اوپر, اور ابھی وہ حدث اصغر یا اکبر کسی طور پر بھی وہ ناپاک ہے. یہ نماز کا وقت آ گیا, ایک بڑی ناپاکی جو غسل ہے, ایک چھوٹی ناپاکی جس کے جو وضو کے ذریعے دور ہوتی ہے, تو اس صورت کے اندر زمزم کے پانی کو استعمال نہیں کیا جائے گا. اور وہاں پر اگر آپ کسی کو کرتا ہوا دیکھیں تو کرتا ہوا دیکھیں, لیکن ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے, آپ اپنے وضو خانے پر ہی جا کر وضو کریں, اور جب لوٹ کر آئیں تو جو زمزم کی جگہ ہے وہاں پر زمزم پیئے, اور وہاں پر ایسا ہے کہ وہ پانی حرم کے مطاف میں نہ آئے کہ لوگوں کو چلنے کے لیے اذیت کا باعث بنے اور کیچڑ بنے. تو اگر ایسی کوئی جگہ ہے تب رکن اگر نلکے پر کھڑے ہو کر اتنا پانی کہ جس سے آپ کا گویا کہ منہ دھل جائے, ہاتھ دھل جائے, مسا ہو جائے, اتنا ہی پانی تبرک کے لیے استعمال کرے, کیونکہ تاکہ آنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے پینے کے لیے استعمال ہو تھوڑا تھوڑا. یعنی کہ نلکا کھول کر ہم بہا رہے ہو تو اس کے اندر بھی تو اسراف ہے, ظاہر سی بات ہے وہ پانی آپ کے وضو کے لیے تو نہیں رکھا گیا ہے, پوری امت کی شفا کے لیے رکھا گیا ہے. تو ہمیں اس کا احتیاط کرنا چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ اللہ کا وہ عظیم تحفہ ہے زمزم, کہ جس میں اللہ رب العالمین نے غذائیت رکھی ہے, شفا رکھی ہے, شفاعت رکھی ہے, مغفرت رکھی ہے, اور دعاؤں کی قبولیت رکھی ہے. زمزم پیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اس سے مقبول فرماتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایک مہینہ میں حرم خدا میں چھپا رہا, کچھ نہیں کھایا, زمزم پیتا رہا, مجھے بھوک نہیں لگتی تھی. اور آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ حرم میں خدا میں جائیں اور اللہ میں بار بار لے جائیں, آپ کثرت سے زمزم پیتے رہیں, آپ کہیں گے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ منافق سیر ہو جاتا ہے زمزم سے, لیکن مومن کبھی سیر نہیں ہوتا زمزم سے. اور آل حضرت فاضل بریلوی کا یہ نسخہ موجود ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں زمزم اس طرح پیتا تھا جس طرح اونٹ پانی پیتا ہے. اونٹ پانی پیتا, آپ پیٹ بھر گیا اب گنجائش نہیں, تو زمزم سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھ میری نیت تو نہیں بھری ہے, بشر ہوں پیٹ بھر گیا ہے, نیت تو یہ ہے کہ اگر پیٹ میں اور گنجائش ہوتی تو میں ڈالتا. حضور نے فرمایا کہ جو پیٹ بھر زمزم پی گیا وہ منافق نہیں ہو سکتا, پیٹ بھر زمزم پی گیا وہ منافق نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین حرم کو آباد رکھے, حرم کی مطاف کو آباد رکھے, حرم کی عمارت کو خدا آباد رکھے, اے مکہ شہر خدا تجھے آباد رکھے, مدینہ منورہ کو خدا آباد رکھے, یہودیوں کی گندی نظروں سے محفوظ رکھے, نصرانیوں کی گندی نظروں سے محفوظ رکھے, اسرائیل کی گندی نظروں سے محفوظ رکھے. اور اے کریم ہم تو کسی کام کے نہیں رہے کہ ہم دعا کریں, بس یہی کر سکتے ہیں. یہ سعادت ضرور ہے کہ ہمیں تو نے دعا کی توفیق دی, لیکن شرم اس بات پر بھی آتی ہے کہ اس حرم کی حفاظت کی ہم کر کیا سکے. لیکن مولا کریم وہ تیرا گھر ہے, اور ہم سیدنا عبد المطلب کے وہی جملے کہتے ہیں کہ وہ خدا کا گھر ہے, خدا ہی حفاظت کرے گا. میں تو اپنی اونٹ بکریوں کے لیے آیا تھا کہ وہ میری تھی, مجھے ابراہ سے اپنی اونٹ بکریاں چاہیے تھی, وہ میں لے گیا. ابراہ سے میں نے کعبے کی بات اس لیے نہیں کی کہ کعبہ میرا گھر نہیں تھا, وہ خدا کا گھر تھا جو سرکار کے دادا نے فرمایا. اللہ رب العالمین حرمین کی حفاظت فرمائے, اور حرمین کے صدقے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے, تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے, تمام مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرمائے, ان کے اہل و عیال, ان کے کاروبار, ان کے معاملات کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. ناگہانی مصیبت دائمی امراض سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے, اور حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو اللہ مستنیر و منور و روشن کرے. جتنی زندگی ہماری باقی رہ گئی ہے اس سے پہلے ہمارا جنازہ پڑا جائے, ہمیں غسل دیا جائے, ہمیں اٹھا کر قبر میں رکھ دیا جائے, اس آخری حد تک اور آخری ہچکی تک اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے ذکر کے ساتھ ہماری زبانوں کو تر رکھے, اور اللہ رب العالمین انہی کی یاد کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے. سر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے, گنبد خضرا کا کامل تصور کر لیجئے, قدمین شریفین کے قریب اپنے آپ کو موجود پائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست پیش کر دیجئے. کہ رسول اللہ یہاں پر جمع ہونا محض آپ کی یاد میں تھا، کسی پر تان تشنی تنقید یہ ہمارا موضوع نہ تھا، آپ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے خوشبو آتی ہے، آپ کو یاد نہیں کرتے تو اپنے آپ سے معطل ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ سے گزارش ہے، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن نام آپ کے لینے والے ہیں۔ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، اور جن عظیم بندوں پر آپ کی چشمان کرم کی خیرات ہوگی اور جو دنیا و آخرت میں آپ کی شفقت و محبت کے مصداق بنیں گے، ان کے جوتے اٹھانے والوں میں ہمارا بھی نام شمار فرمائیے۔
والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حب لمن الاحوال مقتحم مولایا
مولا کریم، جتنے افراد درس میں شریک ہوئے تمام کو دارین کی خوشیاں عطا فرما، تمام کی قلبی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، مرتبہ کلمہ نصیب فرما، کل قیامت میں تیرے محبوب کی شفاعت عطا فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و خواری سے محفوظ فرما، اپنے محبوب کے ذکر میں محبت اور وافتگی اور دیوانگی عطا فرما۔ بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایمان کی تازگی کے لیے اور ایمان کی تجدید کی نیت کے لیے ایک دفعہ مل کر دل سے شروع کریں اور دل پر ختم کریں دھیمی آواز سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔